أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ماہ شعبان کی مناسبت سے خورشید مہتویت کے عنوان سے 6 ٹاک سیریز کی ہم آغاز کر چکے ہیں, جس میں سے پہلا پروگرام کل آپ نے مشاہدہ کیا. کل کے پروگرام میں ہم نے اس مہدویت کے جہانی ہونے کے بارے میں, انسانی ہونے کے بارے میں, فطری ہونے کے بارے میں طویل گفتگو کی. انشاءاللہ کہ آپ نے استفادہ کیا ہوگا. دوسرا موضوع جو ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ نظریہ خود قرآنی نظریہ بھی ہے, اور اس کے حوالے سے ہم نے کچھ آیات کے بارے میں گفتگو کی. آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور میں دوبارہ سے مہمانوں کا تعارف کرانا چاہوں گا. آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں, سید ظاہر عباس صاحب, جو حوزہ علم حکم کی ایک برجستہ علمی شخصیت ہیں, استاد ہیں فلسفہ اور کلام کے, اور مختلف مقالات اور علمی کاوشیں انجام دے چکے ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوسرے مہمان جن کا میں تعارف کرانا چاہوں گا, یہ بھی حوزہ علم حکم کی ایک برجستہ شخصیت علمی لحاظ سے, تحقیقی لحاظ سے, اور نہ صرف یہ کہ یہ فلسفہ کلام کے استاد ہیں اور یہ ان کا اسپیشلائز ہے, بلکہ انہوں نے فقہ و اصول میں بھی درس خارج کے طالب علم ہیں, اور وہ اسپیشلائزیشن بھی انہوں نے حاصل کیے. ہم نوید حسین متحری صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کا موضوع ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امت مسلمہ یا مذاہب اسلامی اس بات پر تو متفق ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ نجات دہندہ ہیں. غیر از یہ کہ مختلف ادیان بھی اس نظریے کے حامل ہیں, جس پہ ہم نے کل گفتگو کر لی, دوبارہ اس موضوع پہ گفتگو نہیں کریں گے. لیکن اس بات میں کہ آیا مذاہب اسلامی میں نظریہ مہدویت جو ہے وہ ایک ہی نظریہ ہے یا کوئی اختلاف بھی ہے, ہم آج اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے. اور میں مولانا نوید حسین متحری صاحب سے اس موضوع پہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب, یہ ایک موضوع ہے کہ جی نظریہ مہدویت میں کیا کیا اختلافات مختلف مذاہب میں موجود ہیں, کیا کیا مشترکات یا اتفاق نظر موجود ہے, اس حوالے سے اگر آپ گفتگو فرمائیں تو آپ کے ممنون ہوں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. شکر گزار ہوں آپ کا کہ دوبارہ ایک فرصت نصیب ہوئی ہمیں کہ اس مہدویت کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. بہت ہی خوبصورت سوال ہے ہماری کل کی گفتگو کے بعد, کہ جب ہم نے ایک منجی موعود کے نظریے کو جہانی عنوان سے بیان کیا, اور یہ کہ یہ ایک فطری نظریہ ہے اور نہ فقط اتنا بلکہ ایک دینی نظریہ ہے, تو یہاں پر یہ ایک خوبصورت سوال سامنے آتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر, کہ جو مکتب تشیع اور مکتب اہل سنت کے درمیان اس دینی نظریے, اس فطری نظریے کے سلسلے میں کیا اختلافات پایا جاتا ہے, اور کہاں کہاں ان دونوں کا اس اصل نظریے میں اتفاق پایا جاتا ہے. سب سے پہلے کہ ہم ان اتفاقات کو بیان کریں یا ان اختلافات کو بیان کریں, خود مکتب اہل سنت کے اندر جو اس نظریے کی اہمیت ہے اس کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے کہ جہاں تک اصل مہدویت کی بات ہے, جو روایات شیعہ سنی مصادر کے اندر موجود ہیں, ان روایات کے تناظر میں جب ہم ان کے علماء کی تحلیل اور ان کے آراء کا ملاحظہ کرتے ہیں, تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اہل سنت مکتب کی نظر میں یہ ان کا ایک بنیادی نظریہ ہے, اور اس سلسلے میں جتنی بھی روایات ان کے منابع اور مصادر کے اندر ہیں ان روایات کے حوالے سے تواتر کی حد تک کے قائل ہیں, کہ یہاں تک کہ یہ کلمات ہمیں ان کے منابع میں نظر آتے ہیں کہ تواترت الاخبار بان المہدی من ھذہ الامہ, کہ اس طرح کی متعدد عبارات ان کے منابع کے اندر ہیں کہ وہ روایات جو اس سلسلے میں ہیں مہدویت کے حوالے سے ہیں, اور بالخصوص حضرت مہدی کے حوالے سے جو عنوان ان روایات کے اندر ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات متواتر ہیں. تو پس لہٰذا اصل مہدویت کا نظریہ اس روایات کی روح سے اس حد تک ایک متواتر کی حیثیت رکھتا ہے روایات کی روح سے. نہ فقط یہاں بلکہ ان کا ایک عقیدہ ہے, ان کے مسلمہ عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے, اور نہ فقط یہاں تک رکتے ہیں بلکہ ان کے ضروریات مذہب میں سے ہے. تو اہل سنت کی نگاہ میں یہ مہدویت کی جو ایک اہمیت ہے وہ یہاں سے واضح ہو جاتی ہے. یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کن موارد میں، کتنے مقامات میں مہدویت کے نظریے کے اندر ان دو مکتب کے درمیان اتفاق پایا جاتا ہے؟ بہت سارے موارد ہیں، بہت سارے نکات ہیں کہ مہدویت کے حوالے سے ان دو کے درمیان ایک اتفاق پایا جاتا ہے کہ میں بہت ہی جلدی سے گزرتا چلا جاؤں گا کیونکہ وقت کے دامن میں بالکل۔ تو مثلا جیسے یہ کہ آخری زمانے میں مہدی قیام کریں گے، مہدی موعود کے عنوان سے جیسے روایات کے اندر بشارتیں ہیں کہ قیام کریں گے، تو اہل سنت کے ہاں جیسے یہ نظریہ پایا جاتا ہے، مکتب تشیع کے اندر ہے تو اہل سنت کے اندر بھی یہی نظریہ،
بس قیام میں مشترک،
قیام یعنی ظہور میں دونوں مشترک ہیں، دونوں متفق ہیں۔ اسی طرح نسب کے سلسلے میں بھی ایک حد تک اتفاق پایا جاتا ہے کہ اہل سنت کے منابع میں جو روایات ہیں اور ان روایات کی روح سے جو انہوں نے نظریہ اتخاذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مہدی موعود اہل بیت سے ہوں گے اور پیغمبر گرامی اسلام سے ہوں گے، یعنی اہل بیت، پیغمبر گرامی اسلام، یہاں تک کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ذات اور نسل سے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کی اولاد اور فرزندان سے، یہاں تک ان کے نظریے پائے جاتے ہیں اور یہاں تک مکتب تشیع کے ساتھ ان کا اتفاق ہے۔ اسی طرح ایک اور مورد کے جہاں ان کا اتفاق پایا جاتا ہے وہ جیسے بعض روایات کے حوالے سے ہمارے پاس بھی وہ روایت موجود ہیں کہ مہدی موعود کا جو نام ہے اسم گرامی ہے وہ ہم نام پیغمبر گرامی ہیں، یہ روایت ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی، اور اس اعتبار سے بھی دونوں کے اندر اتفاق پایا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں جو ظہور سے پہلے واقعات ہونے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں کہ جو ظہور کے لیے ایک زمینہ اور ایک ہموار کرتی ہیں روایات کے اعتبار سے، بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو مکتب تشیع جن چیزوں کا قائل ہے وہی چیزیں مکتب اہل سنت کے اندر بھی موجود ہیں۔ جیسے یہ کہ معاشرے کے اندر یہ غیبت کی طولانیت جو ہے، اس کا ایک طویل عرصہ جو ہے وہ ایک کیفیت جو ہے مایوسی کی پیدا کر دے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ظہور کی نسبت ایک مایوسی کی کیفیت ان کے اندر آ جائے گی غیبت کی طولانی ہونے کے سبب۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو مکتب تشیع کے اندر بھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں روایات کی روح سے اور اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں۔ اسی طرح اسی ظہور سے پہلے دنیا جو ہے وہ ظلم و ستم سے بھر جائے گی، یعنی ہر جگہ آپ کو ظلم و ستم غالب معنی میں نظر آئے گا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو مکتب تشیع اور مکتب اہل سنت دونوں کے درمیان اتفاق پایا جاتا ہے۔ کہ یہاں پر ضروری ہے کہ میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ یہ جملہ اہل سنت کے منابع میں ملتا ہے روایات کی روح سے کہ لم یبقا من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلک اليوم حتی یبعث رجلا من اہل بیتی یملع الارض عدلا وقسطا کما مولع ظلمن وجورا، کہ اسی روایت سے جو ان کے منابع کے اندر موجود ہے کہ ابن داؤد نے سنن داؤد میں اس کو نقل کیا ہے کہ ایک اہل بیت پیغمبر گرامی میں سے ایک فرزند، ایک ذات آئے گی، ایک ہستی آخری زمانے میں کہ وہ اس جہان کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دے گی کہ جس طرح یہ دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ تو یہ ایک وہ مورد ہے، ایک وہ نظریہ، ایک وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر دونوں مکتب کا اتفاق ہے۔ اسی طرح ظہور کے حوالے سے کچھ نشانیاں جو روایات کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جہاں پر ان دونوں مکتب کا اتفاق ہے کہ جب ظہور ہوگا تو آسمان سے ایک ندا آئے گی کہ یہ خداوند متعال کی منتخب شخصیت جو ہے وہ ظہور کر چکی ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کی سمت آؤ۔ تو اس طرح کی روایات ان کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں اور ہمارے مصادر کے اندر بھی ہیں۔ اسی طرح سفیانی کے نام اور عنوان سے جو قیام ہوگا مہدی موعود کے مقابلے میں، یہ بھی دونوں مکتب کے منابع کے اندر موجود ہے۔ اور پھر وہ خصف بیدا کے عنوان سے جو روایت کے اندر ایک عنوان ملتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر آ کر پورا ان کا کاروان جو ہے وہ زمین میں دھنس جائے گا، کہ یہ یہاں تک یہ نکات جو ہیں وہ دونوں کے درمیان مورد اتفاق ہیں۔ پھر کچھ چیزیں ہیں جو ظہور سے مربوط ہیں کہ میں جلدی سے ان کو فقط عنوان کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ظہور سے مربوط ہیں اور ان نکات میں بھی ان دونوں کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ جیسے یہ کہ مثلا ظہور جو ہے وہ مکے میں ہوگا اور کعبے سے جو ہے ظہور کا آغاز ہوگا، یہ وہ نقطہ ہے کہ جو دونوں مکتب کے منابع کے اندر موجود ہے اور اس کے قائل ہیں۔ اور اسی طرح ایک اہم مطلب اسی ظہور سے وابستہ ہے کہ میں کچھ مطالب کو چھوڑ رہا ہوں جو ایک اہمیت کے حامل کچھ نکات ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو اذہان میں بھی موجود ہیں، وہ یہ کہ ظہور جب ہوگا مہدی موعود کا تو حضرت عیسیٰ بھی نازل ہوں گے، وہ بھی واپس آئیں گے، اور دونوں منابع کے اندر موجود ہے کہ وہ حضرت جیسے آئیں گے اور نماز اقامہ ہوگی تو وہ اقتدا کریں گے مہدی موعود کے پیچھے. تو یہ جو ہے وہ مورد ہے کہ جو دونوں کا متفقہ علیہ ہے. بلکہ یہاں پر کہ جس طرح میں نے پہلے جس روایت کی طرف اشارہ کیا تھا جس کے ذریعے ہم یہ ثابت کر رہے تھے کہ مکتب اہل سنت کے اندر روایات کے لیے تواتر کی نظر پائی جاتی ہے, اسی کے اندر ان کے ایک بڑے عالم ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر اسی نقطے کو ذکر کیا ہے کہ تواترت الاخبار بین المہدی من ھذہ الامہ وان عیسیٰ سینزل ویصلی خلفہ, کہ یعنی ان کے منابع کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جناب عیسیٰ نازل ہوں گے اور حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یہ وہ
بس اتفاقات
بہت زیادہ ہیں اور ہم
وقت کے اختلافات کی طرف آئیں تو
جی بالکل. اسی طرح مثلا میں فقط اشارہ کروں گا کہ اور بہت ساری خصوصیات جو حضرت مہدی کی حکومت سے وابستہ ہیں ان خصوصیات میں بھی بہت ساری خصوصیات ہیں کہ جہاں پر اتفاق پایا جاتا ہے. اختلاف کہاں پر ہے مکتب تشیع اور مکتب اہل سنت کا مہدویت کے موضوع میں؟ سب سے جو ایک اصل مہدویت میں تو جیسے ہم نے کہا کہ اتفاق ہے اور بہت سارے اصول مہدویت جو ہیں ان میں بھی ان دونوں کا اتفاق ہے, لیکن کچھ جزئی موارد ہیں جیسے کہ نسب کے حوالے سے جو ان دو مکتب کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے وہ یہ کہ مکتب تشیع مہدویت شخصی کا قائل ہے. میں اس عنوان کو لے کے آ رہا ہوں چونکہ ایک اصطلاح ہے اور اس سے ہمارے ناظرین آشنا ہوں اور آگاہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے. مہدویت شخصی یعنی یہ کہ مکتب تشیع مہدویت کے اندر اس بات کا قائل ہے کہ مہدی جو ہے وہ ایک معین موجود اور زندہ شخصیت ہے جو ابھی ہمارے درمیان موجود ہے, اور اہل بیت سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں. یہاں پر اگر مد مقابل اہل سنت کو دیکھتے ہیں اس سلسلے میں تو وہ مہدی موعود کے حی زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں, اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ نسب میں ایک حد تک تو ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ اہل بیت پیغمبر میں سے ہیں, لیکن یہ کہ امام حسن عسکری سے ہیں اور ابھی زندہ ہیں موجود ہیں اس بات کے وہ یعنی ان کی اکثریت جو ہے وہ قائل نہیں ہے. یہ ایک اختلاف ہے اس حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ اہل بیت پیغمبر سے اگر مہدی موعود ہے تو آیا ان کے والد گرامی امام حسن عسکری نہیں ہیں بقول ان کے؟ کیا پیچھے اہل بیت کے حوالے سے وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد اور نسل میں سے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کی نسل ہو؟ کیونکہ یہ یہاں تک تو قائل تھے کہ حضرت فاطمہ کے فرزند ہیں, لیکن آیا امام حسن کے اولاد اور فرزند میں سے ہیں یا فرزندان امام حسین میں سے ہیں؟ تو یہاں پر بھی وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ امام حسن کے نسل سے ہیں. بالکل. تو یہ ایک اختلاف پایا جاتا ہے یہاں پر. ایک تیسرا جو مورد یہاں پر میں اشارہ کروں گا وہ یہ کہ آیا وہ مہدی موعود ایک معصوم ذات ہے یا معصوم ذات نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے کہ اہل سنت اس مہدی موعود کی عصمت کے قائل نہیں ہیں, جس طرح مکتب تشیع کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ مہدی موعود ایک حجت الہی کے عنوان سے, ایک امام معصوم کے عنوان سے منجی موعود ہیں اور آخری زمانے میں ظہور کریں گے, اور یہ مہدویت تشیع کی نگاہ میں درواقع وہی امامت ہے اور وہی تسلسل امامت اور نبوت کے تسلسل میں جو مقام امامت ہے وہی ہے, اور وہاں پر امامت میں ہم عصمت کے قائل ہیں, لیکن اہل سنت مہدی موعود کے حوالے سے عصمت کے قائل نہیں ہے. تو لہذا ہماری اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مہدویت کی ایک اہمیت ہے اور کافی بنیادی ہمارے اصولوں میں اور بہت ساری چیزوں میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق پایا جاتا ہے, مگر کچھ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ان کا
ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی طرح سے بیان کیا. اور ناظرین ہمیں یہ سمجھ دینا چاہیے کہ اس نظریے پہ اختلاف بہت کم ہے اور اتفاق بہت زیادہ ہے, اور اس اتفاق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مشترکہ جد و جہد کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو آخری مولانا صاحب نے موضوع چھیڑا کہ یہ جو اختلاف ولادت کا ہے, میں مولانا ظاہر عباس صاحب سے اسی سوال کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ جو ولادت امام زمانہ کے حوالے سے یہ اختلاف موجود ہے تو ہم اس کو کیسے ثابت کریں گے کہ امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں پلیز.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انتہائی اہم سوال ہے, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آغا نے اشارہ بھی کر دیا اس کی طرف کہ مہدویت کے اندر مکتب اہل سنت اور مکتب تشیع میں جہاں جدائی آتی ہے وہ یہی مسئلہ ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے اس مسئلے کے دلائل کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے اندر جستجو کرے آ کر. دلائل جو ہیں وہ مختلف ہمارے پاس موجود ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو ہیں وہ متولد ہو چکے ہیں، زندہ ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ موجود ہیں اور اس امت مسلمہ کی ہدایت کر رہے ہیں۔ میں اپنی بحث کا آغاز اس طریقے سے کروں گا کہ جب ہم دلائل بیان کرتے ہیں اس کی مختلف نوعیت ہوتی ہے۔ ایک جو دلیل کی نوعیت ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ مختلف قرینوں کو اکٹھا کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو ایک ساتھ ملاتے ہیں، ان سب کو ملا کے پھر آپ ایک مجموع کے طور پہ نتیجہ لیتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ایک طریقہ کار ہے ایک مطلب کو سمجھنے کے لیے کہ خصوصاً اس جگہ پہ کہ جہاں پر اختلاف موجود ہو۔ میں جو قرائن ذکر کروں گا یہ ایسے قرائن ہیں کہ جس کے اندر نہ مکتب اہل سنت جدا ہیں اس میں، اور نہ ہی مکتب تشیع کا ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر ہم روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، حدیث 12 کہ پیغمبر سے منقول ہے کہ مکتب تشیع کے منابع نے بھی ذکر کیے ہیں اور مکتب اہل سنت کی کتابیں بھی بھری ہوئی ہیں اس کے اندر، کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے، اسلام عزیز نہیں ہوگا مگر اس وقت کے جب 12 خلیفے اس کے اندر موجود ہوں گے۔ کہ عربی عبارتیں نہیں پڑھوں گا، وقت جو ہے وہ لگ جائے گا اس کے اندر کافی۔ تو یہ ایک حدیث ہے کہ جس میں ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ متواتر روایت ہے اور متفق علیہ روایت ہے۔ یہ ایک، اب اس کڑی کو ساتھ ساتھ جوڑتے رہیں تو یہ نتیجہ جو ہے وہ مل جائے گا اس میں آ کر۔ اگلا قرینہ یہ ہے کہ جب ہم مہدویت میں جو روایات وارد ہوئی ہیں اس میں جب امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نام آتا ہے، بلکہ میں اجل اللہ کی تعبیر یوز نہ کروں چونکہ ابھی ہم نے ثابت نہیں کیا اس کو آ کر، جب بھی اس لفظ مہدی کا تذکرہ آیا ہے تو اس پر روایات میں خلیفۃ اللہ کا عنوان ہے کہ مہدی جو ہیں وہ خلیفۃ اللہ ہوں گے، اللہ کے خلیفہ ہوں گے، اور اس کے اوپر بھی اتفاق ہے، اہل سنت مانتے ہیں کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ خلیفہ ہوں گے اور یہ آخری خلیفہ ہوں گے۔ یہ 12 کی جو حدیث ہے اس کے جو سلسلے کی آخری کڑی ہے وہ امام مہدی ہوں گے، اس کو اہل سنت مانتے ہیں اور ہم تو مانتے ہی ہیں اس کو آ کر۔ بس دوسری کڑی ہو گئی یہ والی۔ تیسری کڑی جو، یا تیسرا قرینہ آپ اس کے ساتھ ملائیں، اب یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں ہم حدیث ثقلین موجود ہے کہ پیغمبر فرما کے گئے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گراہ بہا چیزیں جو ہیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حدیث ثقلین مختلف تعبیروں سے نقل ہوئی ہے، اس میں سے ایک تعبیر جو ہے وہ ہے انی تارکن فیکم خلیفتین، کہ میں تمہارے درمیان دو خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں، اور اس حدیث کو اہل سنت نے صحیح قرار بھی دیا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو شاہد مثال ہے وہ کیا ہے، جب یہ حدیث آخر میں پہنچتی ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دو خلیفے، یہ دو گرام بہا چیزیں، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی مگر یہ کہ حوض کوثر تک مجھ تک پہنچ جائیں۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے کیا ہے، یہ حجت خدا کا سلسلہ جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اگر قائل ہو جائیں گے کہ ایک زمانہ ہے حجت خدا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے حدیث ثقلین جو ہے وہ تکذیب ہو جاتی ہے، چونکہ پیغمبر کہہ گئے لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، قرآن اور اہل بیت میں کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک اہل بیت میں سے کوئی ایک بندہ، ایک شخصیت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک کڑی۔ اگلی کڑی میں آتے ہیں، آ کر پیغمبر ہی سے متواتر روایت موجود ہے، نقل ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتا تھن جاہلیہ، یہ ہماری تعبیر ہے، اہل سنت کی جو کتابوں کی تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ من ماتا بغیر امام ماتا میتتن جاہلیہ، مم ماتا ولیس لہ امامن ماتا میتتن جاہلیہ، اب یہ متواتر روایات میں سے ہے تو اب یہ حدیث بھی سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ یہ روایت مطلق ہے، اگر امام کی معرفت حاصل نہیں کرو گے اپنے زمانے کی تو آپ جاہلیت کی موت مرو گے، تو اب میں دیکھوں تو صحیح میرا آج کا امام کون ہے؟
امام موجود کا لفظ ہے،
یعنی اس کے اندر جو ہے وہ روایت اگر تفصیل میں جائیں تو بہت سارے مطالب ہیں اس کے اندر، لیکن میں کڑی جوڑ کر ولادت کی طرف جو ہے وہ لے کر آ رہا ہوں۔ پانچویں کڑی جو ہے اس استدلال کی اور دلیل کی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کافی کے اندر نقل ہوئی ہیں کہ ان الارض لا تخلو من حجہ، پورا باب ہے اس کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ زمین کبھی بھی حجت سے خالی نہیں ہوگی۔ جب ہم مکتب اہل سنت کے کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں ہمیں یہ مطلب بھی مل رہا ہوتا ہے، مثلا ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے اندر یوں ارشاد کرتا ہے، چونکہ بحث اہم ہے میں یہاں عربی عبارت پڑھوں گا، فرماتے ہیں کہ یہ ابن حجر فرماتے ہیں فی صلاۃ عیسیٰ خلف رجل من ھذہ الامہ مع کونہ فی آخر الزمان وقرب قیام الساعہ دلالۃ للصحیح من الاقوال ان الارض لا تخلو عن قائم للہ بحجت۔ امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ کا نماز پڑھنا اور قیامت کے قریب یہ واقعہ رونما ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین میں کبھی بھی حجت جو ہے وہ خالی نہیں رہی، یعنی زمین کبھی بھی حجت سے خالی نہیں رہی ہے یہ اس طریقے سے۔ اس سے بڑھ کے ایک اور حوالہ دینا چاہوں گا، آلوسی کے بہت بڑے مفسر ہیں اہل سنت کے، روح المعانی ایک بڑی تفسیر کتاب ہے ان کی، وہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ لم تزل تلک الخلافۃ فی الانسان الکامل الى قیام الساعہ و ساعۃ القیام، یہ خلافت ہمیشہ انسان کامل میں باقی رہے گی، بل متا فارق هذا الانسان العالم مات العالم، اگر یہ جدا ہو گیا عالم سے تو عالم جو ہے وہ مر جائے گا۔ بس یہ ایک کڑی۔ آخری مطلب کو بیان کر کے میں استدلال کا نتیجہ لیتا ہوں، یہ ایک کڑی جو ہے وہ کیا ہے، خود جو نسب شناس ہیں اور جو تاریخ دان ہیں ان کا اعتراف کرنا اس بات کا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنا ایک بیٹا چھوڑ کر گئے ہیں۔ میں یہاں تو یہ توضیح دے دیتا ہوں کہ یہاں ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جنہوں نے یہ بات نقل کی ہے وہ اس کو مہدی مان رہے ہیں، وہ اس کو امام زمانہ مان رہے ہیں نا، ہم یہ قرینے کے طور پہ لے رہے ہیں کہ نسب شناس جو ہیں اور تاریخ دان باز جو ہیں اہل سنت کے، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کا ایک بیٹا تھا کہ جن کی عمر اس وقت جو ہے کیا ہے 5 سال تھی۔ مختلف روایتیں جو ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں، اس میں ابن خلقان کی کتاب وفایات الاعیان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اور زہبی کی کتاب تاریخ اسلام کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اب میں عبارتیں نہیں پڑھتا چونکہ وقت جو ہے وہ کافی گزر چکا ہے۔ اب آپ آئیں اس کو نتیجہ لے لیں آ کر کہ ایک طرف جو ہے وہ 12 خلیفوں کا ہونا ضروری ہے اور فقط 12 ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، امام مہدی خلیفہ ہیں اس کو سب مانتے ہیں، اور پھر امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے وَإِلَّا آپ جو ہے وہ جاہلیت کی موت مریں گے۔ حدیث ثقلین کہتی ہے کہ یہ خلیفہ کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اور زمین جو ہے کبھی بھی حجت سے خالی نہیں ہوگی۔ یہ تمام اگر دلائل اور اس اعترافات جو تاریخ کے ہیں اس کو اگر آپ مد نظر رکھ لیں تو انسان یقین کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک فرزند تھے کہ جو ان کی وفات کے بعد باقی تھے، اور اس کے بارے میں ہم تشیع قائل ہیں کہ یہی امام مہدی ہیں کہ جس کی بشارت پیغمبر نے دی ہے۔
تاریخ نے ولادت کا ذکر کیا، وفات کا ذکر نہیں کیا، اس لیے وہ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ، کیونکہ وقت میں گنجائش کم ہے، انشاءاللہ بہت ہی اہم گفتگو تھی، اس لیے اس کو جو ہے وہ طویل گفتگو ضروری تھی تاکہ اس کو اچھی طرح سے سمجھا جا سکے۔ اب میں اگلے سوال کی طرف آؤں گا، نوید حسین متحری صاحب سے عرض کروں گا کہ ولادت کے حالات جاننا بھی ضروری ہے۔ اب آغا نے ولادت کا اس بات کے حوالے سے گفتگو کی، ہم آپ کے حالات کے حوالے سے، اور وہاں اس وقت کیا سچویشن تھی، حکمراں کیسے سوچتے تھے، حکمراں کیا کر رہے تھے، اس کا بھی جاننا، تاریخی حوالے سے، سیاسی حوالے سے جاننا ہے، تو میں اختصار کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو بیان فرمائیں۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت مرحلے پہ گفتگو آ کے رکی ہے کہ ایک مہدی یعنی منجی موعود، مہدی موعود کا وجود جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ہے ان تمام روایات کی روح سے، کہ اب وہ ذات اور وہ ہستی کیسے متولد ہوئی، کن حالات میں متولد ہوئی، کیا صورتحال تھی، اس وقت کے حالات کیا تھے. تو اس حوالے سے جب ہم تاریخ کا ملاحظہ کرتے ہیں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کی ولادت کے سلسلے میں جو مقدمات فراہم کیے تھے، وہ مقدمات کچھ اس طرح سے تھے کہ اس بیٹے کی ولادت کو مخفی رکھا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی دوبارہ جب ہم ان تمام روایات کو دیکھتے ہیں کہ جن میں بشارت دی جا رہی ہے پیغمبر گرامی اسلام کی جانب سے کہ آخری زمانے میں میری اولاد سے ایک ذات آئے گی جو ایک الہی ذات ہوگی اور اس کائنات کے اندر اس تمام ظلم و ستم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی اور تمام جتنی بھی ظالمین اور جائرین کی حکومتیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی اس کے ذریعے. تو یہ ایک ایسی بشارت تھی، ایک ایسا وعدہ تھا کہ جو اسی آخری زمانے میں متحقق ہونا ہے، اور روایات کی روح سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک منتہی ہوتی ہے یہ بشارت، جیسے آغا نے بیان کیا. تو اب وہ تمام حکومتیں جو موجودہ تھیں وہ اس بشارت کی طرف متوجہ تھیں، تو لہٰذا وہ اپنی کوششیں جو ہیں صرف کر رہی تھیں اس سلسلے میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کیا جائے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس طرح جو ہے وہ فرزند اس عالم کے اندر وجود نہ پائے. تو وہ اپنے تمام تر ان کوششوں کے اعتبار سے جاسوسوں کو انہوں نے پھیلا دیا، اسی طرح حتیٰ بعض خواتین کو مامور کیا کہ جو سادات کے گھرانے میں جاتی تھیں اور وہ اس طرح کے مسائل کی بررسی کرتی تھیں خواتین کے حوالے سے کہ آیا کوئی فرزند متولد ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. تو اس کو میں لے جاؤں گا پیچھے، جو ہمارے یعنی یہ ایک حجج الہی میں کوئی نیا مسئلہ یا کوئی نئی بات نہیں تھی کہ ایک حجت الہی کی ولادت کو مخفی رکھا جا رہا ہے آئمہ کی جانب سے. اس کی ہمارے پاس گزشتہ حجج الہی کے حوالے سے مثالیں موجود ہیں کہ انبیاء کے اگر مورد میں آپ دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خدا نے کیا کیا؟ اسی ولادت کو مخفی رکھا.
ہر ظالم ڈرتا ہے الہی،
کیونکہ ظالم موجودہ فرعون ڈر رہا تھا، کیونکہ اس کو بھی یہی بشارتیں ملی تھیں جناب موسیٰ کے حوالے سے کہ بنی اسرائیل سے ایک فرد الہی آئے گا کہ جو اس طرح کی ظالمانہ حکومت کو ختم کر دے گا. تو اسی وجہ سے انہوں نے بھی جاسوس پھیلائے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے اندر، گھروں کے اندر خواتین کو مامور کیا ہوا تھا اگر کوئی بیٹا متولد ہو رہا ہے تو اس کو قتل کیا جائے. لیکن وہیں پر مشیت الہی کچھ اور تھی، مشیت الہی یہ تھی کہ نہیں، حجت الہی آنی ہے، اور اسی حجت الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا گیا. تو یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے یہاں پر مہدی موعود، حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں، کہ امام حسن عسکری اور آئمہ اس سلسلے میں کافی عرصہ پہلے سے اس غیبت کے حالات کو فراہم کر رہے ہیں، اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اس سلسلے میں کہیں سے کسی سے بات نہیں کر رہے. لیکن ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنی کوششیں مکمل کر رہی ہیں، لیکن وہاں سے مشیت الہی اس طرح ہے کہ نہیں، اس حجت الہی کو آنا ہے اس عالم کے اندر. اور پھر جب ہم تاریخ کا ملاحظہ کرتے ہیں تو وہاں پر خود امام حسن عسکری علیہ السلام جناب نرجس بی بی کو یہ بشارت بھی دیتے ہیں کہ ستحملین ولدن، کہ تمہیں خدا ایک بیٹا دے گا کہ وہ میرے بعد قائم ہوگا اور میرا جانشین ہوگا. اور اس کے بعد پھر جناب حکیمہ خاتون کہ جو خود امام علیہ السلام کی پھوپھی تھیں، امام کے گھر آتی ہیں، تو امام علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ آج رات ہمارے پاس کھانا کھائیں، ہمارے پاس افطار کریں، اور آج 15 شعبان کی رات ہے، آج رات حجت الہی نے آنا ہے. تو جناب حکیمہ خاتون پوچھتی ہیں کہ ماں کون ہے اس کی؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نرجس علیہ السلام ہیں. تو جناب حکیمہ خاتون گھر میں رہتی ہیں اس شب میں، اور مفصل روایت ہے، ایک نئی چندین روایات ہیں اس سلسلے میں، کہ میں فقط اشارہ کروں گا بعض مطالب کی طرف، کہ پوری رات وہاں پر وہ جناب حکیمہ خاتون بھی عبادت میں گزارتی ہیں، سو جاتی ہیں، اٹھتی ہیں نماز شب کے لیے، پھر وہ متوجہ ہوتی ہیں اس قضیے کی طرف بھی جس کی طرف امام نے اسے متوجہ کیا ہے، لیکن اسے آثار بظاہر نظر نہیں آتے. دیکھیں کہ اس طرف سے امام کی ولادت کو مخفی رکھا جا رہا ہے ظاہری اعتبار سے بھی، اور خود خداوند متعال کی جانب سے بھی کچھ ایسے اس ولادت کے لیے اہتمام کیا گیا ہے کہ حتیٰ تکوینی اعتبار سے بھی آثار جو ہیں وہ جناب حکیمہ خاتون کو نظر نہیں آ رہے. اور پھر عین اس فجر کے وقت جو صبح میں جیسے ہی ایک غیر عادی طور پر خود جناب بی بی نرجس علیہ السلام احساس کرتی ہیں ایک چیز کا, اور پھر جناب حکیمہ خاتون ان سے کہتی ہیں کہ آپ کسی چیز کو محسوس کر رہی ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہاں. یہ یہاں تک کی گفتگو ان دو باعظمت خاتون کے درمیان ہوتی ہے, اس کے بعد دونوں کو بھی پتہ نہیں چلتا روایات کے حوالے سے, کہ بعض روایات کہتی ہیں کہ ایک ذوف طاری ہو جاتا ہے انہیں اور پتہ نہیں چلتا آگے کیا ہوتا ہے, یا بعض روایات میں ہے کہ جناب حکیمہ خاتون جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ اصل جناب بی بی نرجس جو ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں, یعنی ان کی نظروں سے غائب ہو جاتی ہیں, اور یہاں پر وہ امام کو پکارتی ہیں کہ مجھے دکھائی نہیں دیتی, تو امام فرماتے ہیں کہ نہیں, تم اسی جگہ چلی جاؤ, وہ وہاں پر موجود ہے. پھر جب وہ آتی ہیں تو ایک یعنی ایک حجاب سا آ جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ ایک نور ہے جس نے بی بی نرجس کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے, اور کچھ دیر کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ وہ نومولود حجت الہی جو ہیں وہ نظر آتے ہیں حضرت حکیمہ خاتون کو. اور پھر وہاں پر روایات کے جملے ہیں کہ جناب حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ساجدن یتلقى الارض بمساجد ہی, کہ اس حال میں دیکھا میں نے اس نومولود ذات کو کہ وہ سجدے کی حالت میں ہے اور اس کے بدن کے تمام جو اعضائے مسجود ہیں وہ زمین پر ہیں, یا بعض روایت اور میں مختلف تعبیرات ہیں. تو اس روایت اچھا اس میں خود جو ہے جناب حکیمہ خاتون جب امام علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہیں تو خود کہتی ہیں کہ پاک و پاکیزہ ذات میں نے اپنے ہاتھ میں لی, اور امام نے کہا کہ مجھے دے دو, پھر امام علیہ السلام کو انہوں نے دیا, پھر امام نے اپنے فرزند کو جو ہے کہا کہ تکلم اور بات کرو, تو وہاں پر جو ہے امام علیہ السلام کلمہ توحید کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں. تو یہ پوری روایت اس کے تناظر میں آپ دیکھیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام حسن عسکری کے گھر میں ایک حجت الہی کی آمد ہے, اور اس جہت سے آپ دیکھیں کہ اس کی آمد کو مخفی رکھا جا رہا ہے, یعنی گھر کے مخصوص افراد کو امام کی آمد کا پتہ ہے, کیونکہ باہر جو فضا ہے اس وقت کی حاکمین کی جانب سے, وہاں کے جو لوگ حکومت کے مرکز میں ہیں ان کی جانب سے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی ذات آ جائے تو اسے مثلا قتل کر دیا جائے. تو اسی اعتبار سے حجت الہی کی اس فضا میں آمد ہوتی ہے کہ حجت الہی نے آنا ہے, اور فضا باہر اس طرح کی کریٹ ہو چکی ہے, لہٰذا مخفی انداز سے اس کو اس عالم کے اندر.
آپ کا بہت شکریہ, بہت اچھی طرح سے آپ نے تفصیلی طور پر ولایت کے احوال بیان کیے, اور ہم آخری سوال کی طرف جو ہے وہ مولانا ظاہر عباس صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بعض انٹلیکچوئل اس موضوع کو جیسے کہ آغا نے ولادت کا احوال بیان کیا ہے, یہ اس طرح سے کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ امام پیدا ہوئے ہیں, ولادت ہوئی ہے ان کی, ولادت نہیں ہوئی ہے, کیوں آپ ان مباحث میں پڑے ہوئے ہیں, ذرا اس شبہ کا اور اس کے اثرات اور اس کے اوپر اگر آپ گفتگو کریں تو امام دونوں کے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقت بھی میرا خیال ختم ہو گیا, میں چاہوں گا تیزی سے آگے بڑھوں جتنا ہو سکا. دیکھیں یہ بعض اوقات سوال اٹھتا ہے, ہمارے جوان بھی کرتے ہیں کہ یہ بہت جزی سی ایک بات ہے, کیوں ان بحثوں میں پڑ گئے ہیں آگے, لیکن جب ہم تھوڑا دقیق ہو کر مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جا کر, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ اساسی ترین مسئلہ ہے. چونکہ ابھی حدیث بھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کی, مما تھا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتا تھن جاہلیہ, کہ جس نے اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل نہیں کی ہے تو وہ جاہلیت کا موت مرا ہے. تو معرفت کا جو پہلا ایک قدم ہے وہ اس کا حسب و نصب ہی ہے, یعنی آپ درست ہے کہ معرفت کے درجات ہیں, لیکن اس کا پہلا جو درجہ ہے وہ یہی پتہ تو ہو کہ وہ کون ہے, تو کس حسب سے ہے, کس نسب سے ہے وہ حاصل کرے. تو اس حدیث کا مستحق نہ بن جائیں اگر ہم نے یہ والی تحقیق نہ کی.
بس اتنی اہمیت ہے کہ نبی کی روایت کے روح سے اس کا جاننا بہت زیادہ بالکل ضروریات میں سے.
جی بالکل ایسے ہی ہے. ایک مطلب یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو توضیح دوں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش بالکل نہیں رہی, اگلے نقطے پہ جاتا ہوں کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ حسب و نصب کے اوپر اگر بات نہیں ہوگی, تفصیلی طور پر ہم گفتگو اس کے اوپر نہیں کریں گے, تو آپ دیکھیں کہ اتنی ساری تفصیل ہونے کے باوجود جھوٹے مہدی وجود میں آئے. تو اگر آپ اس قسم کی بحثیں نہیں کریں گے, اپنے جوانوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے خانوادے کو, اپنی ان ساری چیزوں کو نہیں بتائیں گے آگے, تو کوئی بھی مہدی کا نعرہ لگائے گا وہ تو اٹھ کے پیچھے لگ جائیں گے. کہ بھائی چلیں ان کے پیچھے, ٹھیک ہے یہی ہوگا مہدی جو روایات میں آیا ہے, یہی جو قرآن میں ذکر ہوا ہے, لیکن جب اس کو پوری تفصیل کے ساتھ, ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بتا دیں گے کہ امام مہدی جس کے ہم قائل ہیں, جس نے ظہور کرنا ہے, جو ہمارا امام ہے وقت کا, وہ کون ہے, اس کو بتا دیں گے تو کوئی ایرا غیرا اگر نعرہ لگائے گا اٹھ کے, وہ پہلے دیکھا معصوم ہو یا نہیں ہو.
بالکل
ٹھیک ہے, تم اہل بیت کی, امام حسین علیہ السلام کے فرزند, امام عسکری سے ہو یا نہیں ہو, پوچھے گا جا کے. جب اس میں وہ علامات نہیں ملیں گے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی جا کے اس کا انکار کر دے گا, بھائی تم امام مہدی نہیں ہو سکتے.
بس گمراہی سے بچنے کے لیے ہر ہر فرد کو معرفت حاصل کرنا ضروری ہے.
جی بالکل ایسا ہی ہے. تو بہرحال چاہ رہا تھا کہ تفصیل سے اس پہ بات ہو جاتی, لیکن انشاءاللہ پھر کبھی.
جی آپ کو بہت شکریہ, کیونکہ وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے زیادہ مجال نہیں ہے کہ ہم اس موضوع کو اور کھولیں, جبکہ اس موضوع پہ اور زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دوبارہ سے میں اعلان دہرانا چاہوں گا, نور الولایہ کی جو ٹاک شو سیریز ہے یہ 6 ایپیسوڈ پر مشتمل ہے, اور انشاءاللہ ان 6 ایپیسوڈ سے ایک انعامی کوئز مقابلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ان پروگرامز کو بغور دیکھیں انشاءاللہ, تاکہ ان سوالات کے حل کرنے میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
بعضی استبعاد کردند که چگونه ممکن است انسانی متولد بشود و در این زمان طولانی زنده بماند. این تنها استبعادی است که در مورد قضیه حضرت مهدی مخالفان مطرح کرده اند و تکرار کرده اند. لکن قرآن کریم با نص صریح خود این استبعاد را برطرف می کند, یعنی درباره حضرت نوح پیغمبر علیه السلام می‌فرماید فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما. یعنی نوح در میان قوم خود 950 سال زندگی کرده است, نه اینکه عمر او این مقدار بود. ظاهر مطلب این است که دوران دعوت اون بزرگوار 950 سال است, بنابراین این استبعاد جایی ندارد. این اعتقاد در میان شیعیان بزرگترین خاصیتش امید آفرینی است. جامعه تشیع فقط به برجستگی های تاریخ خود در گذشته متکی نیست, چشم به آینده دارد. در سخت‌ترین شرایط یک نفر معتقد به مسئله مهدویت طبق اعتقاد تشیع دل خالی از امید نمی‌داند. شعله امید همواره وجود دارد, می‌داند که این دوران تاریکی, این دوران ظلم, این دوران تسلط ناحق و باطل قطعا سپری خواهد شد. این یکی از مهمترین آثار و دستاوردهای این اعتقاد است. البته اعتقاد تشیع نسبت به مسئله مهدویت به همینجا محدود نمی شود. بهی رزق الورا، به یمنهی رزق الورا، و به وجودهی ثبتت الارض و السما. مسئله اعتقاد به مهدویت یک چنین اعتقادی است. این شعله فروزان، این فروغ تابان در جوامع شیعی در طول قرنهای گذشته وجود داشته است و همچنان وجود خواهد داشت و انشاءالله دوران انتظار منتظران سر خواهد آمد.
اینجا مرکز مقاومت است.